ایک دوسرا سوال یہ جاوید صاحب کہ یہ جو ہمارے مختلف مسلمانوں میں جو سیکٹ ہیں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی، ان کے درمیان جو بھی بنیادی اختلافات اگر ہیں کہیں پر کسی فیت کے بارے میں، کسی عقیدے کے بارے میں کوئی اختلافات ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر دلیل لاتا ہے، کوئی قرآن سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حدیث سے بات بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سارے معاملات پہ واضح احکامات دے دیے ہوتے اور وہ واضح حدیث متواترہ کی شکل میں آ جاتے، یا قرآن مجید کیٹیگوریکلی بتا دیتا کہ یہ معاملہ ایسے ہے تاکہ یہ اختلاف نہ ہوتے؟
قرآن مجید نے جن چیزوں کو موضوع بنایا ہے ایسے ہی بتایا ہے. اب دیکھیے نا، سب سے بڑی چیز جس کو قرآن نے موضوع بنایا وہ کیا ہے؟ توحید.
جی
یہی کہیں گے نا،
بالکل.
توحید کو واضح کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ توحید کی منادی کر ڈالی ہے. یعنی قرآن مجید کو فال کے طریقے پر اگر آپ کھول لیں کہیں سے بھی، وہ توحید پر گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. توحید کے اطلاقات پر گفتگو کی ہے، توحید کے فلسفے پر گفتگو کی ہے، توحید کے استدلال پر گفتگو کی ہے. جو قدیم قومیں دین کی علمبردار رہی ہیں، انہوں نے جب معاہدانہ رویے ترک کیے اس پر تبصرہ کیا ہے، اس پر وعید سنائی ہے، پھر لوگ توحید کے بارے میں متفق ہو گئے. تو اس لیے انسان کوئی نیا نقطہ پیدا کر لے گا. وہ کون سی چیز ہے اگر ہم مثال کے طور پر ہی دیکھیں کہ جس کے بارے میں واضح طور پر نہیں کہا گیا؟ مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمانوں کو اپنے حکمران کیسے مقرر کرنے ہیں.
ٹھیک ہے،
بالکل واضح طریقے پر بتا دیا گیا کہ اس کے جائز طریقے دو ہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تقرر کرے گا، دوسرے یہ کہ لوگ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے. یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کو اتنے سری لفظوں میں بیان کیا گیا، امرہم شورا بینہم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. خلفائے راشدین اسی طریقے سے منتخب ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ آخری حج سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ بخاری نے کم و بیش پورا نقل کیا، بڑا تفصیلی خطبہ ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے معاملے میں ہم نے کیسے فیصلہ کیا تھا. اس کا پس منظر بیان کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو، یعنی وہ فیصلہ مسلمانوں نے قبول کر لیا ہمارا، وہ ٹھیک اصول پر ہوا تھا. جس شخص کے بارے میں کیا گیا وہ ایسی غیر معمولی شخصیت رکھتا تھا کہ تقتل اناکل ہے، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں، اس سے اختلاف کرنا آسان نہیں تھا. تو اس طرح کے معاملے میں کوئی آدمی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو بنیاد بنا کر، اس لیے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے ہاں حکومت صرف لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی. وہ کیا کسر چھوڑی گئی ہے اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے؟ تو یہ محض ایک خوشگوانی ہے کہ اگر ہر چیز کے بارے میں متنبہ کر دیا جائے گا تو پھر لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کوئی نیا موضوع تلاش کر لیں گے. کیونکہ ان موضوعات کو تلاش کرنے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ انسانی فطرت میں موجود ہیں، یعنی انسان کے جذبات، تعصبات، انسان کی جبلتوں کے تقاضے، انسان کے اندر موجود برتری کی، تفوق کی جبلت، اس جبلت کا کار فرما ہو کر ہر دوسری جبلت پر غلبہ پا لینا، یہ چیزیں انسان کی نفسیات کا اگر آپ جائزہ لیں. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو پچھلی دو صدیاں گزری ہیں اس میں بعض ایسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسان کی بنیادی جبلت کو متعین کرنے کی کوشش کی. یعنی جبلتیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ بنیادی جبلت کون سی ہے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کو کنٹرول کرتی ہے؟ کارل مارکس نے پیٹ پر انگلی رکھی،
بالکل ٹھیک.
علامہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا ہے نا کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ بر مساوات شکم دارد اساس، دین ہی پیغمبر حق ناشناس، بر مساوات شکم دارد اساس. اچھا، اسی طریقے سے فرائیڈ نے جنس کو موضوع بنایا اور کم و بیش پوری انسانی شخصیت کا جائزہ اسی کی روشنی میں لینے کی کوشش کی. بڑی غیر معمولی جبلت ہے. اسی طریقے سے ایڈلر نے تفوق کی، برتری کی جبلت کو موضوع بنایا، جس میں ایک خاص طرح کی انانیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ برتری کی جبلت اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یہ جو انسانی جبلت ہے یہ اپنا کام کرتی ہیں، اس سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں صرف علم کے امتحان، عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا گیا، علم کے امتحان میں بھی ڈالا گیا.
اور علم کے امتحان میں اگر ہم کسی غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں،
اگر دیانتداری کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے پہنچ گئے تو اس پہ بھی اجر ملے گا،
اس پر بھی اجر ملے گا،
اس پر بھی اجر ملے گا. یہ بتایا گیا ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی طرف سے جدوجہد کی کہ تم کوئی صحیح نتیجہ نکالو اور تم اس میں کامیاب ہو گئے تو دوہرا اجر ہے، اور اگر ناکام ہو گئے تو تب بھی ایک اجر تو مل ہی جائے گا، یعنی مواخذہ نہیں.
اس غلط علم کی بنیاد پر پھر میرا عمل بھی تو غلط ہو جائے گا نا.
یقیناً ہوگا، لیکن وہ آپ کی اجتہادی غلطی ہے، وہ علم میں بھی ہو سکتی ہے، عمل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ قابل معافی ہے. کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن جب آپ نے کسی صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ آپ کا تعصب تھا، معاشرے کا خوف تھا، آپ کی موجود عصبیتیں تھیں، آپ کی آبا سے محبت تھی، اساتذہ سے محبت تھی، فرقے سے محبت تھی، کسی خاص پس منظر کو آپ سامنے رکھ کر کسی چیز پر غور کر رہے تھے، تب تو آپ نے اپنی قسمت کھوٹی کر لی، اس لیے کہ آپ علم کے امتحان میں شکست کھا گئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہمیں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔